منگل 20 فروری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ دمشق کے مضافات میں غوطہ کے علاقے میں شامی فوجوں اور روس کی بمباری سے 200 سے زیادہ ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ غوطہ پر آفت کیوں آ رہی ہے؟ تجزیہ کار۔
اب جبکہ باقی سیریا میں پریزیڈنٹ اسد کی جو حکومت ہے وہ ریسٹور ہو گئی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اریٹیشن ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ شام میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق کے نواح میں باغیوں کے زیر انتظام علاقے مشرقی غوطہ میں سرکاری افواج کی بمباری سے 200 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ تفصیلات ظفر سید سے۔
باغیوں کے زیر انتظام علاقے مشرقی غوطہ میں پیر کو کیے جانے والے فضائی اور راکٹ حملے حالیہ چند برسوں میں کیے جانے والے شدید ترین حملے تھے۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے بمباری کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ مشرقی غوطہ دارالحکومت دمشق کے قریب حکومت مخالف باغیوں کے زیر انتظام آخری محصور علاقہ ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد روس کی حمایت سے علاقے میں بڑے پیمانے پر حملوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں پاکستان نو مولود بچوں کی اموات کے لحاظ سے سب سے خطرناک ملک ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق 10,000 افراد کے لیے 14 طبی ماہرین دستیاب ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ عبید ملک۔
یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں پاکستان، افغانستان اور سینٹرل افریقن ریپبلک وہ تین ممالک ہیں جہاں نوزائیدہ بچوں کے زندہ رہنے کے امکانات سب سے کم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 22 بچوں میں سے ایک پیدائش کے پہلے ہی ماہ میں ہلاک ہوا۔ اسی ایک سال کے دوران پاکستان میں 2,48,000 نومولود بچے ہلاک ہوئے، جو کہ دنیا بھر میں ہلاک ہونے والے بچوں کا 10% تھے۔
ایران میں پولیس کا کہنا ہے کہ پیر کے روز دارالحکومت تہران میں صوفی فرقے سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ گوبندی درویش فرقے سے تعلق رکھنے والے 300 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب ایک درویش کی گرفتاری کے خلاف مظاہرین پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہوئے۔ خیال رہے کہ ایران کے شیعہ اشرافیہ کے صوفی فرقے کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جاری فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کی ٹیم پیرس پہنچی ہے، جہاں کل کی نشست میں دہشت گردوں کی معاونت سے متعلق امریکہ اور اتحادیوں کی جانب سے متوقع پاکستان مخالف تحریک پر بات ہوگی۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی ٹیم میں وزیر اعظم کے خزانے کے لیے مشیر مفتاح اسماعیل بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف 4 روزہ دورے پر روس میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے آج ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغانستان میں داعش کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور منشیات سے دہشت گردوں کو رقوم کی فراہمی پر تشویش۔
بنگلہ دیش میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ میانمار میں حکام سے 6,500 روہنگیا مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق بات چیت کر رہے تھے، جس کے بعد میانمار حکومت نے 5,000 سے زیادہ روہنگیا افراد کو واپس لینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ روہنگیا مسلمان رکھائن ریاست میں فسادات سے بچ کر بھاگے ہیں اور اب سرحدی علاقوں میں موجود ہیں۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کا کہنا تھا کہ اس نے میانمار کو 8,000 ناموں کی فہرست دی ہے۔ سعودی آجر کمپنی کے دیوالیہ ہونے کے 2 سال بعد بھی پاکستان لوٹنے والے بہت سے ملازمین اب تک اپنے بقایا جات کی ادائیگی کے منتظر ہیں۔ اس بار تمام متاثرین نے مل کر کراچی اور اسلام آباد میں 5 مارچ کو احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ متاثرین میں سے ایک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ ماڑی سے سعودیہ عرب گیا تھا سعودی اجر کمپنی میں سن 2014-15 مارچ کو، اینڈ میں 2015 میں دسمبر کے مہینے میں ہمیں لاسٹ سیلری ملی تھی، اس کے بعد ہمیں کوئی سیلری نہیں ملی اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آپ کی ساری انکوائری ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کوئی پیسہ بھی نہیں دیا اور نہ ہمیں ہمارا بینیفٹ دیا، نہ سیلریز دی 10 مہینے کی۔ ہمارے اقامے کے پیسے ہیں، ہمارے ٹکٹ کے پیسے ہیں، ہمارے میڈیکل انشورنس کے پیسے ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں ملے۔
ملیشیا میں ایک عدالت نے ایک فنکار کو ایک ماہ قید کی سزا سنائی ہے. سزا یافتہ فہمی رضا نے سوشل میڈیا پر ملیشیا کے وزیراعظم نجیب رزاق کے متعلق ایک پوسٹ جاری کی تھی جس میں انہیں سرکس کا مسخرہ دکھایا گیا تھا. گزشتہ برس ان پر شر انگیز مواد پھیلانے کا الزام لگا کر مقدمہ چلایا گیا. اب ان پر قید کے ساتھ $7,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. ملیشیا کے وزیراعظم کے خلاف بدعنوانی کے الزام سامنے آنے کے بعد حکومت پر تنقید کرنے والے درجنوں افراد کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا, انسانی حقوق کے کارکن یہ باور کرا رہے ہیں کہ شام میں دارالحکومت دمشق کے نواح میں باغیوں کے زیر انتظام علاقے مشرقی غوطہ میں سرکاری افواج کی بمباری سے متعدد بچوں سمیت 200 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. علاقے میں خوراک کی کمی کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کی سہولیات کا بھی شدید فقدان ہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ دمشق حکومت کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مشرقی غوطہ میں تازہ حملوں میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے, جس میں خاصی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. شام کے شہری دفاع کی جانب سے جاری ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امدادی کارکن بمباری کی وجہ سے منہدم ہونے والی عمارتوں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. خواتین اور بچوں کے چلانے کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں.
خیر حمد
ڈاکٹر فیاض مشرقی غوطہ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. انہوں نے ان حملوں کے حوالے سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
The last 24 hours was very catastrophic for all the people.
مشرقی غوطہ میں گزشتہ 24 گھنٹے تباہ کن تھے. بدقسمتی سے حکومت نے زمینی حملے کرنے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں, خصوصاً بچوں اور خواتین کی. اس کے بعد انہوں نے فضائی حملے کیے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد فضائی حملے ہو چکے ہیں. مشرقی غوطہ کے مختلف حصوں میں ہیلی کاپٹر سے بیرل بم گرائے گئے ہیں. ان حملوں میں پوری عمارتیں تباہ ہو گئیں. 24 گھنٹوں کے دوران 100 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں, جن میں زیادہ تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے.
مشرقی غوطہ شام کے صدر بشار الاسد کے مخالفین کے زیر قبضہ ہے, اور دمشق حکومت نے گزشتہ 4 برسوں سے اس علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے. علاقے میں مقیم تقریباً 4 لاکھ شہری بیرونی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اور انسانی ضروریات کی اشیاء سے محروم ہیں. مایات اسی علاقے کے رہائشی ہیں. وہ اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہیں.
میں کھانے پینے کی چیزیں لانے کے لیے یہاں سے باہر نہیں جا سکتا. باہر بارش ہو رہی ہے, مارٹر گولوں اور راکٹس کی بارش. جب آپ اپنے بچوں کی آنکھوں میں خوف دیکھتے ہیں تو ایک باپ کے لیے یہ حالت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, لیکن ایسے حالات میں آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے.
دسمبر میں بین الاقوامی امدادی اداروں نے باغیوں کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں خبردار کیا تھا کہ یہاں خوراک, ایندھن اور ادویات کی کمی کی وجہ سے شہریوں کے حالات انتہائی نازک ہیں. اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے بمباری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر اظہر طبی امداد کے عالمی ادارے میڈ گلوبل کے سربراہ ہیں. انہوں نے مشرقی غوطہ کے حالات کا مشرقی حلب کی صورتحال سے موازنہ کرتے ہوئے کہا,
I think it's worse than Aleppo. I mean, I was in Aleppo in July of 2016.
میرے خیال میں یہاں حالات حلب سے زیادہ ابتر ہیں. 2016 میں مشرقی حلب کی آبادی 150,000 کے لگ بھگ تھی. لیکن ان کے پاس 10 ہسپتال اور 100 سے زیادہ ڈاکٹر تھے۔ جبکہ مصر کی غوطہ قریباً 400,000 نفوس پر مشتمل ہے، موذی امراض میں مبتلا مریضوں کی ایک بڑی تعداد ہے یہاں، لیکن ڈاکٹروں کی کمی کے باعث مشکل کا سامنا ہے، خوراک کی شدید قلت ہے اور بڑے پیمانے پر گولہ باری بھی ہو رہی ہے۔
دوسری جانب دمشق حکومت کی جانب سے کی جانے والی ان تازہ کارروائیوں پر عالمی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ ترکی نے خبردار کیا ہے کہ شامی حکومت شمالی شام میں کردوں کے خلاف لڑنے والی ترک افواج کی مدد نہ کرے۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ محصور علاقے کے حالات کو بین الاقوامی عناصر بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ شام میں خانہ جنگی کو 7 سال مکمل ہونے کو ہیں، جس میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک اندازے کے مطابق 50,00,000 افراد ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔
ہمارے نامہ نگاروں پر مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ غوطہ پر آئی اس آفت سے پہلے یہ واضح کرتے چلیں کہ شام میں خانہ جنگی کو آئندہ ماہ 7 سال پورے ہو جائیں گے، جس میں ہزاروں افراد کی جان گئی اور لاکھوں افراد ملک شام چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ حالات کے تجزیے کے لیے میں نے مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے باتھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر افتخار ملک سے رابطہ کیا، جاننا چاہا کہ غوطہ کی اہمیت کیا ہے اور وہاں ہو کیا رہا ہے۔
یہ غوطہ کا جو ایریا ہے جی، یہ سیریا جو دمشق ہے، جو ان کا کیپیٹل ہے، اس سے صرف 10 میل دور ہے۔ تو پہلے یہ زرعی علاقہ تھا دریا کے پاس، لیکن اس میں اب کافی آبادی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو اینٹی اسد فورسز تھیں، جو صدر کے خلاف فورسز تھیں، وہ زیادہ وہاں اکٹھی ہو گئیں اوور دا ایئرز، اور انہوں نے اپنا آنکلیو بنا لیا۔ تو اب جبکہ باقی سیریا میں پریزیڈنٹ اسد کی جو حکومت ہے وہ ریسٹور ہو گئی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اریٹیشن ہے کہ بالکل دارالحکومت کے پڑوس میں ایک ایریا ہے جس میں تقریباً بےچارے 500,000 لوگ جو ہیں وہ محصورین کی حیثیت میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہے ہیں۔ اور یہ جو بمباری ہو رہی ہے، یہ تو پچھلے سنڈے سے ہو رہی ہے، لیکن پچھلے 7 سال سے ان لوگوں کی جو وہ محصورین ہیں، ان کی زندگی بہت بری ہے۔ 2013 میں یہاں سرین گیس جو تھی اس کو سیرین فورسز نے استعمال کیا، اور 1300 بندے جو تھے وہ بےچارے مارے گئے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس میں کافی لوگ تھے، اب تقریباً 500,000 رہ گئے ہیں، اور یہ اینٹی اسد فورسز کا گڑھ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو ختم نہ کیا جائے، ایلیمینیٹ نہ کیا جائے، اس وقت تک پورے شام پہ ان کی اجارہ داری جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوگی، اور اس میں سیریا اور ایران ان کی مدد کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ 7 سال سے یہ محصور ہیں سب کے سب، اور یہ آخری گڑھ ہے اینٹی اسد فورسز کا یا بشار الاسد کے جو مخالفین ہیں ان کا، تو اس کے علاوہ اور کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی غوطہ کی؟
اس کی اہمیت یہی ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ایلیمنٹس ہیں وہ سنی ایلیمنٹس ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ان کو ترکی کی، سعودی عرب کی ان کی حمایت تھی، جو اب اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور اس میں اب رشین اور ایرانین فورسز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ اسد کی مدد کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو علاقہ ہے اس کو مکمل سیریا کی حکومت کی عملداری میں لایا جائے۔ تو باقی علاقوں سے بھی جو ڈسیڈنٹ تھے، جو پریزیڈنٹ اسد کے مخالفین تھے، وہ بھی اسی علاقے میں آ کے انہوں نے پناہ لی ہے۔
تو کتنے سٹرونگ ہیں یہ اسد کے مخالفین، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے علاقوں سے بھی آ کر کے وہاں یکجا ہو گئے، تو کتنی ہوگی ان کی فورس، کتنی ہوگی ان کی طاقت، اور ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟
ان کو تعداد تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں 2 ملین لوگ آبادی تھی، لیکن اب تقریباً 0.5 ملین ہے، بہت سارے لوگ بےچارے نکل گئے ہیں، لیکن ان میں سے چند گروپس ہی ہوں گے۔ سب سے جو اسٹرانگ گروپ ہے اس کا نام ہے جیش اسلام،
ٹھیک ہے،
اور یہ ان کے نام جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن بعض کا سیرین گورنمنٹ ان کو القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ بھی بنا کے دکھاتی ہے تاکہ ان اسی بہانے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو زیادہ تعداد نہیں ہوگی، لیکن چونکہ یہ دمشق کے بہت قریب ہیں اور وہاں سے مارٹر فائر کرتے رہتے ہیں، جس سے دمشق کی آبادی اور دمشق کی حکومت کی جو بلڈنگز ہیں ان پہ یہ کافی تباہی پھیلاتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں غوطہ کے علاقے کو ڈی ایسکیلیشن زون کہا گیا تھا، کہ اس علاقے میں امن کے ذریعے آہستہ آہستہ ڈی ایسکیلیشن کی جائے گی اور کسی قسم کی لڑائی اور یہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پچھلے سال سے سیریا کے پریزیڈنٹ جو ہیں اپنے ایرانی اور رشین مدد سے وہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے سے یہ جو جیش اسلام ہے یا اور اس قسم کی گروپس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ تو بعض ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جیش اسلام نے لوگوں کو وہاں رکھا ہوا ہے، محصورین کو اپنے کنٹرول میں، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ باہر نکلے تو سیرین گورنمنٹ ان کو ایلیمینیٹ کر دے گی۔ تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بےچارے دو مصیبتوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔
تو کیا حل کیا ہے اس کا ڈاکٹر افتخار والے؟
یونائٹڈ نیشنز کافی عرصے سے اس پہ شور کر رہی ہے اور میرے خیال میں نیو یارک میں کافی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جنیوا میں بھی ہو رہی ہے, لیکن چونکہ روس اس میں انوالوڈ ہے اور جو روس کے فارن منسٹر ہیں سرجے لیوراف, ان کا ابھی سویرے بیان ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی باہر کی دنیا خامخواہ اس چیز کو ایگزیجریٹ کر رہی ہے, تو وہ تو چاہیں گے کہ اس کو چلنے دیا جائے اور ایونچولی بشر الاسد جو ہیں ان کی عملداری اس پہ قائم ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے جنیوا میں مغرب کے اخبارات میں آج یہ بہت سرخیاں ہوئی ہیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیپو کی ہسٹری جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بازنیا میں قتل عام ہوا تھا سربنیچا کا, اسی قسم کا قتل عام ہے. تو بہت سارے جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں وہ تو کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں, لیکن کیا ان کا کوئی اثر پڑے گا پریزیڈنٹ اسد کی پالیسی پہ یا رشیا کی پالیسی پہ, یہ آئندہ ایک دو دن میں اس کا پتہ چلے گا.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار باتھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر افتخار ملک. بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اپنی ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں نومولود بچوں کی اموات کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک ملک ہے. حالت یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر 22 میں سے ایک کے جان سے جانے کا خدشہ ہوتا ہے, جبکہ اس اعتبار سے سب سے محفوظ ملک جاپان میں ہے. وہاں شرح ہر 1,000 پر میں سے ایک بچے کی ہلاکت ہوتی ہے. اسلام آباد سے ہارون رشید.
یونیسیف نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ غریب ممالک میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح میں کمی لانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. ادارے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہینریٹا فور کا کہنا تھا کہ اگرچہ دنیا میں گزشتہ 25 برسوں میں 5 برس سے کم عمر کے بچوں کی اموات کی تعداد میں 50% کمی آئی ہے, تاہم 1 ماہ سے کم عمر کے بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان ہلاکتوں میں اکثر کو روکا جا سکتا تھا, لہٰذا وہ دنیا کے غریب بچوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں پاکستان, افغانستان اور سینٹرل افریقن ریپبلک وہ 3 ممالک ہیں جہاں نوزائیدہ بچوں کے زندہ رہنے کے امکانات سب سے کم ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 1,000 میں سے 46 یعنی ہر 22 بچوں میں سے ایک پیدائش کے پہلے ہی ماہ میں ہلاک ہوا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2016 میں پاکستان میں 1 برس کے دوران 2,48,000 نومولود بچے ہلاک ہوئے, جو کہ دنیا بھر میں ہلاک ہونے والے بچوں کا 10% تھے. یونیسیف کے اہلکار ویلی بارڈ زیک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کے مقابلے میں پاکستان کو نوزائیدہ بچوں کی ہلاکتوں کے معاملے میں شدید چیلنجز کا سامنا ہے.
ایک وجہ یقیناً طبی سہولتوں کا معیار ہے. اربنائزیشن یا شہروں میں اضافہ دوسرا مسئلہ ہے جو انتہائی بڑا چیلنج ہے. اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو وہاں صورتحال مختلف ہے. جاپان یقیناً امیر ملک ہے, لیکن امیر ملکوں میں بھی جاپان بہتر ہے, جس کی وجہ وہاں کا سیاسی عزم اور طبی ماہرین اور ڈاکٹروں کی تعداد ہے.
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق 10,000 افراد کے لیے 14 طبی ماہرین دستیاب تھے, جبکہ افغانستان میں یہ تعداد 7 تھی. یونیسیف کے عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ غریب ممالک میں ماؤں کو چاہیے کہ وہ کچھ بنیادی اقدامات خود بھی کریں, کیونکہ یہ بھی شرح اموات میں کمی لانے میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
عالمی ادارہ صحت کے پاکستان سے متعلق سینئر اہلکار ڈاکٹر جاوید اکرم سے میں نے بچوں کی اس شرح اموات کے اسباب پوچھے.
اس کی بڑی وجہ ہے, سب سے بڑی یہ وجہ یہ ہے ان دونوں کی, کہ جو ہماری اپنی ایک تحقیق ہوئی تھی, جو میری پرسنل تحقیق تھی پنجاب میں, جو کہ پنجاب پاکستان کا سب سے اچھا پرفارمنگ پروینس ہے, اور اس کی ہم نے 32 ڈسٹرکٹس میں کی تھی یہ اسٹڈی, اور اس میں جو اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہے کہ جہاں بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے, خاص کر دیہی علاقوں میں, گاؤں کے علاقوں میں, وہ ان کو مہیا تقریباً صرف 33% کو کوئی مہیا تھی, ڈاکٹر یا کوئی اسکلڈ لیڈی ہیلتھ وزٹر, اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ نہیں تھا. اور جب سیکنڈ اینٹی نیٹل یعنی کہ دوسری دفعہ جب وہ حاملہ ہارمون دکھانے آئی تو وہ تقریباً 18% رہ گیا تھا. تو میجورٹی کو تو اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ جو ہیں وہ ہی نہیں ہیں, تو آبویسلی اگر انلٹریٹ یا کویکس ان کی ڈلیوری کریں تو بچے کی بھی جان کو خطرہ ہوگا اور ماں کی.
کیا اس میں سہولت کی کمی ہے یا انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں یا جو اٹینڈنس ہیں ان کی اپنی جہالت ہے؟
دیکھیں جی, یہ تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ایک فیکٹر نہیں ہے, اور میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ پنجاب میں یا پاکستان میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ فعال نہیں ہے. فعال اس حد تک ہے کہ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں, یونیورسٹی ہاسپٹل ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, بڑے ہاسپٹل بڑے شہروں میں ہیں, وہ فعال ہیں اور ان میں اوور کراؤڈنگ بے انتہا زیادہ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو پرائمری جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے, جو آپ کی دہلیج پہ ہوتی ہے, جو آپ کے دروازے پہ ہوتی ہے, وہ ہے تو صحیح, بنی تو ہوئی ہے لیکن فعال نہیں ہے. یا وہاں ڈاکٹر نہیں ہے, یا نرس نہیں ہے, یا دوائیاں نہیں ہیں, یا اکوپمنٹ نہیں ہے. اور اسی طرح سیکنڈری کیئر جو تحصیل ہاسپٹل کے ہاسپٹل ہوتے ہیں, وہ بھی فنکشنلٹی ان کی بہت کم ہے, مے بی 30% ان میں سے فنکشنل ہیں. تو سارا بوجھ پھر آپ کے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس پہ آ جاتا ہے. اب ٹرشری کیئر ہاسپٹل ایک نارمل ڈلیوری کا آنا مناسب نہیں ہے. تو دوسرا یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈلیوری کرانا یا بچے کا یہ ایک نارمل سی چیز ہے, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی پیچیدگی ہوگی, اس لیے وہ وہیں پہ اپنے قریب کسی دائی کو, کسی کوائٹ کو دکھا کے اسی طرح ہی. تو اس میں اویئرنیس اور لیک آف ایجوکیشن کا بھی سیکٹر
صحیح.
تیسرا یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پراپر دیکھ بھال اور پراپر ویکسینیشن جو ہے وہ نہیں بر وقت کرائی جاتی.
تو جاوید اکرم صاحب, باقی دنیا سے ہلکا سا تقابل یا مقابلہ کریں کہ جو بجٹنگ ہوتی ہے زچہ و بچہ کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں, پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ ہر صوبے میں اور وفاق کی طرف سے کیا ہے؟ کیا
دیکھیں سر, ادھر پرابلم یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کوئی 20-25 سال پہلے ایک چیف 18th امینڈمنٹ آئی, جس کے تحت جو ہیلتھ ہے وہ پروونشلائز ہو گیا سبجیکٹ. تو جو ورٹیکل پروگرام سے مدر اینڈ چائلڈ کے, یونیسیف کے, ڈبلیو ایچ او کے, وہ سارے ڈس انٹیگریٹ ہو گئے. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے صوبوں میں کیپیسٹی نہیں تھی. انفارچونیٹلی صوبے بہت کمزور تھے کیپیسٹی میں, خاص کر بلوچستان, سندھ اور کے پی کے, وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے. ورٹیکل پروگرامس میں رکاوٹ آ گئی. اور پھر جو آپ کے ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بھی بجائے ایک بندے سے 7 بندوں سے بات کرنی پڑ رہی ہے. اس لیے وہ بہت زیادہ اس سے ہمیں نقصان ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جو پریونٹیو ہیلتھ ہے اس پہ اسپینڈنگ نہیں ہے ہماری, صرف ہماری اسپینڈنگ ہے تو کیوریٹیو ہیلتھ میں. اور جو اسپینڈنگ کیوریٹیو ہیلتھ پہ بھی ہے وہ بھی اگریسو نیچر کی ہے, پروگریسو نیچر کی نہیں ہے. اس لیے جب آپ اگریسو نیچر کی کریں گے, اور اگریشن کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ کیمرہ, مائک یا قلم, یعنی میڈیا سے. تو میڈیا جب شور مچاتا ہے تو وہ ریسورسز مل جاتی ہیں اس وقت. تو یہ طریقہ نہیں ہے ہیلتھ کو چلانے کا. ہیلتھ یہ ڈسپلن جہاں پہ آپ کو پروگریسولی انکریز کرنی پڑتی ہے.
عالمی ادارے صحت کے, یہ تھے ڈاکٹر جاوید اکرم. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں خسرے سے ضلع کچھ میں مزید 12 بچوں کی جان گئی ہے. سرکاری حکام کے بقول ضلع کچھ کے متاثرہ علاقوں میں بچوں کو خسرے سے بچانے کے لیے دوبارہ ویکسینیشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ضلع کچھ میں خسرے سے جو بچے ہلاک ہوئے ان میں سے 2 بچے گور علاقے سے تعلق رکھنے والے گلزار کے تھے. گلزار کہتے ہیں کہ ان کے ہلاک ہونے والے بچے جڑواں آتے.
سرختہ اس کو 1 سال کے تھے, دونوں جڑوے بچے تھے. جی ہاں, اس کا نام, ایک کا نام دیدار تھا, ایک کا دلدار تھا.
علاقے کی یونین کاؤنسل کے چیئرمین عبدالستار لاشاری کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں علاج معالجے کی سہولیات کا فقدان ہے. کچی کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مرتضی شاہ نے خسرے سے 12 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی.
جو یہاں کوئی سہولت نہیں ہے حکومت کی وجہ سے, کوئی اسپتال وغیرہ نہیں ہے. بس اپنے لوگوں نے معلوم ہوا تو ہم لوگوں نے اطلاع دی, تو کل سے وہ آر گئے. ڈی ایچ او صاحب بھی آیا تھا, وہ ویکسین کر کے گئے ہیں. آج بھی ٹیم آئی تھی, وہ بھی کر کے گئے ہیں.
کچی کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مرتضی شاہ نے خسرے سے 12 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی.
وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں 12 بچے ہمارے بالکل ان کے نام اویلیبل تھے اور واقع ہوئے ہیں. پھر تو ہم نے پریشانی ہو گئی. پھر ہم نے ڈبلیو ایچ او کو, وہاں سے ہم نے سیکرٹریز کو, ڈی جی کو اپنے کو انفارم کر دیا. انہوں نے کہا کہ ری ویکسینیٹ کر دو. اب 1 مہینہ ہو چکا ہے ان کو, ابھی ری ویکسینیٹ جس بچے کو نہیں ہوئی ہے اس کو کیا ہم لوگوں نے ری ویکسینیٹ.
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ شعور کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کا بر وقت علاج نہیں کراتے, جس کی وجہ سے بیماریاں پیچیدہ ہوتی ہیں.
اور اس کو جو ہندو دم کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گی, اور یہ انتظار کرتے ہیں. مطلب اس کا مقصد یہی ہے. تو وہ 7-8 دن کے بعد نکالتے ہیں اور اس کو پھر وہ خیرات کرتے ہیں. تو یہ ان کا اسی کنسیپٹ کی وجہ سے سیویئر ہوتی گئی ہے. ان کو چیسٹ انفیکشن ہوتے رہے ہیں, سیپٹیسیمیا میں بچے چلے گئے ہیں.
ضلع کچی اور بلوچستان کے بعض دیگر علاقوں میں خسرے سے بچوں کے متاثر ہونے اور ان کی ہلاکتیں ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہیں جب بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ پاکستان میں نومولود بچوں کی اموات کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر بشیر کاکڑ کہتے ہیں کہ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو یہاں بچوں کی اموات کسی بھی سروے میں بتائے گئے اعداد و شمار سے کئی گنا زیادہ ہے۔
اسپیشلی میں بلوچستان کی بات کروں گا کیونکہ بلوچستان میں پراپرلی سروے نہیں ہوتے ہیں، اسپیشلی ان ایریاز کی جو بہت زیادہ ریموٹ ہے، بہت دور ہے، اس ایریاز کی جو ہے نا وہ بہت کم سروے وہاں پہ ہوتی ہے، تو بلوچستان میں حالات اس سے بہت مختلف ہیں۔ اور
ڈاکٹر بشیر کاکڑ شعور کی کمی کے ساتھ ساتھ غربت کو بھی بچوں کی ہلاکت میں اضافے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔
تو اس کے بعد غربت بھی بہت بڑی چیز ہے یہاں پہ لوگوں کی، یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے غربت۔
گزشتہ چند ماہ کے دوران بلوچستان کے مختلف اضلاع میں اب تک 50 سے زائد بچے خسرے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کا احوال صبح ناز کی زبانی۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ون ڈے رینکنگ جاری کر دی ہے۔ بیٹسمینز کی فہرست میں انڈیا کے وراٹ کوہلی جنوبی افریقہ کے اے بی ڈویلیئرز کے بعد 909 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوہلی ٹیسٹ اور ون ڈے میچوں میں 900 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرنے والے دوسرے انڈین بیٹسمین بن گئے ہیں۔ بالنگ رینکنگ میں افغانستان کے رشید خان اور انڈیا کے جسپریت بمراہ دونوں ہی کے 787 پوائنٹس ہیں اور دونوں بالرز رینکنگ میں ٹاپ پر ہیں، جبکہ آل راؤنڈر کیٹیگری میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن پہلے اور پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ دوسرے نمبر پر ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں آج پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کی ٹرافی کی تقریب رونمائی ہو گئی ہے۔ تقریب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی اور تمام 6 ٹیموں کے قائدین نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد بدھ کو ہوگا، جس کے بعد پی ایس ایل کا افتتاحی میچ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جنوبی کوریا میں جاری سرمائی اولمپکس کے 11th دن آج 5 طلائی تمغوں کا فیصلہ ہوگا۔ میڈل ٹیبل پر ناروے سونے کے 11 تمغوں کے ساتھ پہلے اور جرمنی 10 میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ سلووینیا کی آئس ہاکی پلیئر زیگا جیکلک کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹو آنے پر کھیلوں کی ثالثی عدالت نے ان پر سرمائی اولمپکس کے بقیہ میچ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مسقط میں آج 3 ملکی ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور جاپان کی ہاکی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ڈبل لیگ کے آخری میچ میں جاپان نے عمان کو 4-0 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی، جبکہ پاکستان نے جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے۔ ٹینس میں دبئی ڈبلیو ٹی اے مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں پولینڈ کی آگنیاشکا رڈوانسکا روس کی ڈاریا کے ساتھ کینا سے شکست کھا گئیں، لیکن برطانیہ کی یوہانا کونٹا روس کی انستازیا پولیوچنکووا کو 7-6 اور 6-2 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں۔ فٹ بال ایف اے کپ کے 5th راؤنڈ میں مینچسٹر سٹی کو ویگان ایتھلیٹک کی ٹیم نے 1-0 سے شکست دے دی ہے۔
کھیلوں کا احوال صبح ناز کی زبانی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں عدالت میں 2 غور طلب واقعات پیش آئے ہیں۔ خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے، اس کے بعد ہماری نظر انہی واقعات پر رہے گی۔ تو سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے۔
شام میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق کے نواح میں باغیوں کے زیر انتظام علاقے مشرقی غوطہ میں سرکاری افواج کی بمباری سے 200 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں پاکستان نومولود بچوں کی اموات کے لحاظ سے سب سے خطرناک ملک ہے۔ ایران میں پولیس کا کہنا ہے کہ پیر کے روز دارالحکومت تہران میں صوفی فرقے سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے متعلق وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام جلد سعودی عرب جا کر پاکستانی مزدوروں کی واپسی کے معاملے پر سعودی حکام سے بات کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حکام کا کہنا ہے کہ میانمار حکومت نے 5,000 سے زیادہ روہنگیا افراد کو سرحدی علاقوں سے ملک میں واپس لینے پر اتفاق کیا ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں آج 2 غور طلب واقعات پیش ہیں۔ دونوں کا تعلق عدالت اور اس کے احاطے سے ہے اور ان میں اموات بھی ہوئیں اور سیکیورٹی اہلکار کے منہ پر تماچے بھی پڑے۔ لاہور میں ہماری نامہ نگار ہنا سعید سے میں نے ان دونوں واقعات کی تفصیل جاننی چاہی۔
آج صبح سیشن عدالت میں جب کیسز کی کاروائیاں جاری تھیں تو جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق کورٹ کے باہر 2 گروپ جو تھے وکلا کے ان کے درمیان میں تصادم ہوا اور جو ہے یہ جھگڑا جو ہے یہ عدالت کی راہداری میں ہوا۔ جو ملزم ہیں کاشف علی انہوں نے اپنے رشتے دار جو وکلا ہیں ان کے اوپر فائرنگ کی۔ وہ 2 جو ہے وکلا ان کے نام ہیں رانا ندیم جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ رانا ویس بھی ان کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جان بر نہیں ہو سکے۔ اور یہ دونوں جو مقتولین ہیں یہ آپس میں کزن ہیں۔ جو وہاں پہ موجود تھے لوگ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ پھوپھی زاد ہیں آپس میں اور مامو زاد ہیں اور جائیداد کا تنازع تھا جس کی وجہ سے یہ فائرنگ ہوئی، ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور کافی ان کا پرانا مسئلہ چل رہا تھا۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو ہم نے دیکھا ہے سیشن کورٹ کے باہر، اور سیشن کورٹ کے اندر بھی جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ 31 جنوری کو بھی 2 مخالفین گروپوں کے درمیان میں فائرنگ ہوئی جس سے 1 پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو جو فائرنگ کرنے والے وکیل ہیں اس دفعہ ان کو موقع سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ عدالتی احاطے میں اسلحہ لانے کے معاملے پر جو ہے پولیس اس نے ایکشن تو لیا ہے لیکن یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے۔ ہر دفعہ جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے کہ اسلحہ جو ہے عدالت کے اندر کیسے پہنچا۔
اچھا، دوسرا واقعہ ہے نا سعید جو لاہور ہائی کورٹ کے باہر وکیل صاحب کا ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق وکیل نے پولیس والوں کو تماچے وغیرہ مارے ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے؟
جی، جب یہ پہلا واقعہ ہوا سیشن عدالت کے باہر اور پتہ چلا کہ 2 وکیل جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں تصادم کے بعد، تو اس طرح کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد شہر کی جو اہم عمارات ہوتی ہیں خصوصاً جو عدالتیں ہیں ان میں سیکیورٹی بہت ہائی الرٹ کر دی جاتی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں فوراً سیکیورٹی بہت ہائی الرٹ کر دی گئی، تمام دروازے بند کر دیے گئے اور ایک ہی مرکزی دروازہ تھا جس سے انٹری اور ایگزٹ کرنے دیا جا رہا تھا لوگوں کو۔ تو جو ایک وکیل ہیں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں سیکیورٹی اہلکار نے روکا، اس پر ان کی آپس میں بحث ہو گئی تو وکیل نے تیش میں آ کر سیکیورٹی اہلکار کو تھپڑ مار دیا۔ لیکن اس میں اہم بات شفیع صاحب یہ ہے کہ اس وکیل کا نام تک ان لوگوں نے باہر نہیں آنے دیا اور وکلا برادری نے مداخلت کر کے جو ہے معاملہ رفع دفع کروا لیا، اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے اس کے بار نے یا کسی اور گروپ نے بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔
لیکن ہے نا سعید، وہ پولیس آفیسر تو جو کلپس سوشل میڈیا پر باہر آ گئے ان میں واضح طور پر وقت، تاریخ اور ٹائم کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مار رہا ہے، ایک بار نہیں کئی ایک کو، کئی ایک بار تماچے مار رہا ہے، تو وہ ویڈیو ایویڈنس کافی نہیں ایکشن کے لیے؟
سر، ایکشن کس نے لینا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی برادری کے ہی لوگ جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کو کنڈیم کریں، ان سے معافی منگوائیں، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حتیٰ کہ ہم نے نام پتہ کرنے کی بھی بہت کوشش کی، ان کا نام بھی سامنے نہیں آیا، تو ان سے سوال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن دوسری جانب جب یہ سارے وکلا اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پولیس والے کو سمجھایا، اس پہ شاید ان لوگوں نے معذرت بھی کی ہوگی، تو معاملہ وہیں پہ رفع دفع کر دیا گیا۔ اور ان لوگوں میں روز ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے، وہ پولیس اہلکار اور وکلا، تو ان کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر سارے وکلا مل کے اس کو منائیں گے پولیس والے کو تو وہ مان جائے گا۔
لاہور سے یہ تھی ہماری نامہ نگار ہنا سعید۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہزاروں افراد کی طرف سے 5 دن قبل کراچی میں بے دردی سے قتل ہونے والے باجوڑ کے ایک طالب علم کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
مقامی صحافیوں کے مطابق مظاہرہ باجوڑ کے سب سے بڑے تجارتی مرکز عنایت کلی بازار میں منعقد ہوا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور علاقے کے نوجوانوں اور عام شہریوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جس پر مقتول احمد شاہ کی قاتلوں کی فوری گرفتاری کے مطالبات درج تھے۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز باجوڑ میں مقتول طالب علم کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، جہاں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس واقعے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پانچ دن قبل کراچی میں ایدی سینٹر سے کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب علم احمد شاہ کی تشدد زدہ لاش ملی تھی، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ طالب علم کو کیوں اور کس وجہ سے قتل کیا گیا، اور نہ ہی پولیس کی طرف سے تاحال اس واقعے کی تحقیقات سامنے آئی ہے۔ مقتول کے چچا گل بادشاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا بھتیجا احمد شاہ گزشتہ 2 سالوں سے کراچی یونیورسٹی میں زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے طالب علم تھے۔ انہوں نے کہا کہ 5 دن قبل وہ سوراب گوٹ کے علاقے سے پراسرار طور پر لاپتہ ہوئے، اور 2 دن کے بعد ان کی تشدد زدہ لاش ایدی سینٹر سے ملی۔ ان کے مطابق انہیں کوئی علم نہیں کہ احمد شاہ کو کون اٹھا کر لے گئے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا، کیونکہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی یا لین دین کا تنازع نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی پولیس کی طرف سے انہیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اسکاؤٹس کالونی کی حدود میں احمد شاہ کی لاش پڑی ہوئی تھی، جنہیں اٹھا کر وہ ایدی سینٹر لے گئے تاکہ ان کی شناخت کی جا سکے۔ گل بادشاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی کہ اس واقعے کی از خود نوٹس لی جائے اور اس کی مکمل تحقیقات کر کے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ خیال رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کراچی میں کسی قبائلی نوجوان کی ہلاکت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل وزیرستان کے نوجوان نقیب اللہ محسود کو پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ نقیب اللہ محسود کے قتل کے خلاف چند قبائلی نوجوانوں کی طرف سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا، جو کئی دنوں تک جاری رہا تھا۔ اس دھرنے کی ملک کی بیشتر سیاسی جماعتوں کی طرف سے کل کر حمایت کی گئی تھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد دھرنے کے بعد اب فاٹا اور خیبر پختونخوا میں بھی عوام کی طرف سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ 2 دن قبل سوات میں بھی سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر سختیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی تھی۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
بھارتی ریاست آسام میں غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کی شناخت کے لیے تمام شہریوں کی ایک فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ ریاست کے 35% لوگ بنگالی ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ غیر ملکی شہری کے نام پر لاکھوں بنگالی باشندے اپنی شہریت اور قومیت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آسام میں گزشتہ 100 سال کے دوران لاکھوں بنگالی، بالخصوص مسلم، یہاں آ کر بسے۔ اب انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بنگلہ دیشی نہیں ہیں۔ آسام سے شکیل اختر۔
آسام کے یہ بنگالی باشندے 50 برس سے یہاں آباد ہیں، لیکن انہیں مشکوک یا ڈاؤٹ فل شہری قرار دیا گیا ہے۔ آسام کی فارنرز ٹرائبنل میں انہیں اب یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بنگلہ دیشی نہیں ہیں۔
1941 سے 1942 1943 اس کے لے کے آج تک دیا ہے اور 1915 کا ہمارا ہاؤس کا پاس بک بھی دے دیا ہے، تو ہم کو فرن کا ڈکلیئر کر دیا ہے۔
گوالپاڑا کی مرجینا بی بی انڈین شہری ہیں، لیکن انہیں بنگلہ دیشی بتا کر 8 مہینے حراستی مرکز میں رکھا گیا۔ ہائی کورٹ کی مداخلت سے وہ جیل سے رہا ہوئی ہیں۔
وہ چاچا ہمارا کاغذ پتی سب لے گیا، پیپر ٹیپر سب لے گیا، تو انہوں نے نہیں دکھا ہے، تو نہیں یہ بنگلہ دیشی ہے۔ میرا کونو کاغذ پتی کونو بھول نہیں ہے، وہ انہوں نے ہاتھ بھی نہیں رکھا ہے۔
بی جے پی اور اس کی مقامی ہمنوا جماعتوں کا کہنا ہے کہ آسام کی لاکھوں کی بنگالی آبادی میں بڑی تعداد میں غیر قانونی بنگلہ دیشی بس گئے ہیں۔ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے آسام کے تمام شہریوں کا ایک نیشنل سٹیزن رجسٹر یعنی این آر سی تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس فہرست میں ان لوگوں کے نام نہیں ہوں گے جنہیں پہلے ہی ڈی ووٹر یا مشکوک شہری قرار دیا گیا ہے۔
ڈی ووٹر اپلائی کر سکتے ہیں این آر سی میں، لیکن ان کا نام تب تک انکلوڈ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ فورنر ٹریبیونل سے یہ کلیئر نہیں ہو جاتا کہ وہ انڈین سٹیزن ہوں۔ جو ڈکلیئرڈ فورنر ہیں کہ 71 کے بعد آئے ہیں، ان کا نام قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام این آر سی میں نہیں لیا جائے گا، وہ تو ویسے بھی لیگل مائگرنٹ ہو گئے۔
سول سوسائٹی اور حقوق انسانی کی مقامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ شہریوں کی حتمی فہرست آنے کے بعد لاکھوں بنگالی مسلمان اور ہندو بے وطن ہو سکتے ہیں۔
یہاں پہ گراؤنڈ میں جو لوگ یہ سٹیزن شپ ایشوز پہ کام کر رہا ہے وہ لوگ کا یہ اندازہ ہے کہ قریب 5 لاکھ لوگ جو ڈیووٹر ہے یا ڈکلیئرڈ فارنر ہے اس کا این آر سی اتھارٹی ویریفائی نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کا ڈسیڈنٹ کا سمیت کل 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ فائنل این آر سی ڈاٹ میں نہیں آ رہا ہے نام، تو یہ لوگ اسٹیٹ لیس ہو سکتا ہے۔
حکومت نے ممکنہ طور پر بے وطن ہونے والوں کو حراست میں رکھنے کے لیے کئی ضلعوں میں زمینیں حاصل کرنی شروع کر دی ہیں۔
ان باشندوں کی طرح پورے آسام میں بنگالی مسلمان اور ہندو زبردست بے یقینی کی گرفت میں ہیں۔ شہریت کی دوسری فہرست جلد ہی آنے والی ہے۔ ریاست کے لاکھوں بنگالی مسلمانوں اور ہندوؤں کی شہریت اور قومیت کا مستقبل اسی فہرست پر ٹکا ہوا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، موری گاؤں، آسام۔
سپریم کورٹ کی نگرانی میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کا محکمہ یعنی این آر سی آسام کے تمام 3.29 کروڑ شہریوں کی فہرست تیار کر رہا ہے۔ تقریباً 2 کروڑ شہریوں کے نام کی پہلی فہرست جاری ہو چکی ہے۔ تمام دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد آخری فہرست آئندہ ماہ تک جاری ہوگی۔ ہمارے ساتھی شکیل اختر نے ہی گوہاٹی میں ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ ترن گوگئی سے بات کی اور پوچھا کہ لاکھوں لوگوں کے نام پہلے ہی فہرست سے باہر ہیں، اس سے تو شہریت کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔
زیادہ لوگوں نہیں ملے گا، پاس ریکارڈ کیا بولتے، پاس ریکارڈ انڈیکیشن ہے جی، اس سے تو زیادہ لوگ تو انڈین سٹیزنز ہو جائے۔ ان لوگ کون ہیں؟ ان لوگ پورر ہے، انلٹریٹ ہے، وہ کوئی ڈاکومنٹ دینے کو نہیں سکتے ہیں۔ میجورٹی اس کا دیکھے گا 90%، 99% ہم بول رہے ہیں انلٹریٹ ہے، سو انلٹریٹ کے لیے کوئی کاغذ نہیں ملتے۔
لیکن اگر ڈی ووٹرز اور 2003 اور 2004 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں شامل کیا گیا اس لسٹ میں تو لاکھوں لوگ تو پھر
ایسا نہیں ہے۔ ہمارا آئے 24 مارچ کے بعد 71 ان کو ڈکلیئر کرے گا فورن، اور این آر سی ہم لوگ جو ہوگا ووٹر لسٹ آن دا بیسس آف دا ووٹر لسٹ آف 71۔
لیکن وہ ویریفائی تو نہیں کر رہے ہیں ڈی ووٹرز کو، اور ان کے بچوں کو بھی نہیں کر رہے ہیں؟
آج تو نہیں کرے گا، تو بعد میں تو کرنے کو۔
لیکن اس سے تو لاکھوں لوگ تو امیڈیٹلی جو ہے وہ فارنرز ڈکلیئر ہو جائیں گے؟
نہیں، اس کا نہیں، انلیس ڈکلیئرڈ بائی فورن ٹریبونل۔
گوہاٹی کے سابق وزیر اعلیٰ ترن گوگئی شکیل اختر سے بات کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش سے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیجنے کی مہم تو شروع نہ ہو سکی، لیکن پناہ گزینوں کے کیمپوں میں کشیدگی بڑھ چلی ہے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں میں 2 روہنگیا رہنماؤں کا قتل ہوا۔ بی بی سی کے نامہ نگار نتن شری واستو نے بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں ان ہلاکتوں کا سبب جاننے کی کوشش کی۔
محمد عثمان اور ان کے والد مہینوں سے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اس دن بھی یوسف جلال نے صبح کی اذان دی تھی، لیکن کچھ دیر بعد اسی جگہ چاقوؤں سے گوت کر ان کا قتل کر دیا گیا۔
میرے بھتیجوں کی ہلاکت کے بعد ہم رکھائن سے بھاگ آئے تھے۔ میرے 60 سالہ والد بہت شائستہ اور مذہبی شخص تھے، جن کی کسی سے بھی دشمنی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے تھے۔ ان کی ہلاکت کے بعد سے میری ماں نے ایک لفظ نہیں بولا ہے، اور ہم سبھی کی جان کو خطرہ ہے۔
یوسف کو کیوں مارا گیا کسی کو نہیں پتا۔ عالمی اداروں کے کارکنوں اور مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ روہنگیا کیمپوں میں میانمار کے دنوں سے چلی آپسی رنجشیں یا جھگڑے یہاں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ یوسف جلال کیمپ لیڈر بن سکتے تھے۔ ان کی موت سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی، کیونکہ کچھ دن پہلے ایک اور قتل ہوا تھا۔
تقریباً 20 افراد موٹر سائیکلوں پر ہمارے کیمپ پہنچے اور میرے والدین پر گولی چلانے لگے۔ روہنگیا زبان بولنے والے ان افراد کی ایک گولی میری ماں کے ہاتھ پر لگی، لیکن میرے والد کے جسم پر کئی گولیاں لگیں۔ کیمپ لیڈر ہونے کے ناطے میرے والد ان پناہ گزینوں کی لسٹ بنا رہے تھے جو برما واپس جانا چاہتے تھے۔ میرے والد کی جان کیوں لی گئی؟
کاکسس بازار علاقے میں 7 لاکھ سے بھی زیادہ روہنگیا پناہ گزین الگ الگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ کسی کیمپ لیڈر کی عزت اور عہدہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دنیا بھر سے آنے والی مدد تک بھی تھوڑی پہنچ بنی رہتی ہے۔
شکایتیں بڑھ رہی ہیں، کھانے کے رہنے کی چھت کے لیے پڑوسیوں میں ہونے والے جھگڑے، روزمرہ کیمپوں میں آنے والی راحت سامگری کو لے کر آپس میں کھینچتان، کیمپوں کے بیچ میں نئے گٹوں کا بن جانا، لیکن شاید اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے لاکھوں لوگ بنا کسی کام کے خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔
جیسے جیسے کیمپوں کا دائرہ بڑھا ہے، لوگوں کی ضرورتیں اور ترجیحات بھی بڑھی ہیں۔ بنگلہ دیش سرکار بھی نئے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔
ان کے آپسی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، شاید اس لیے کیونکہ ایک دوسرے کے اتنے قریب رہ رہے ہیں۔ مہینوں پہلے جب یہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے تھے تب حالات دوسرے تھے اور یہ بہت ڈرے سہمے تھے، لیکن سمے کے ساتھ ان کی حالت سدھری ہے۔ انہیں راحت دیتے رہنے کے علاوہ ہم نے کیمپوں کے بیچ 5 پولیس اسٹیشن بھی بنا دیے۔
جن 2 روہنگیا لوگوں کا قتل ہوا وہ میانمار لوٹنے کے حق میں تھے، حالانکہ یہ صاف نہیں کہ ان کا قتل صرف اسی وجہ سے ہی کیا گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ میانمار کی حکومت نے شروعات میں کچھ ارادہ دکھایا تھا، سچ یہی ہے کہ ان ریفیوجیز کے واپس لوٹنے کا سمجھوتا ابھی تک ٹلا ہوا ہے۔ جو یہاں ایک پرائے دیش میں رہ رہے ہیں ان میں بھی وہاں لوٹنے کی جلدی نہیں دکھائی دیتی۔ نتن شریواستو، بی بی سی، کاکسس بازار، بنگلہ دیش۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، اوروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سعودی عرب کی ایک کمپنی کے دیوالیہ ہونے کے 2 سال بعد بھی پاکستان لوٹنے والے اس کے بہت سے سابق ملازمین اپنے بقایا جات کی ادائیگی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں کمپنی نے کئی ماہ کی تنخواہ دیے بغیر واپس پاکستان بھیج دیا۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ہماری نامہ نگار سحر بلوچ۔
سعودی اوجر کمپنی کے دیوالیہ ہونے کے 2 سال بعد بھی پاکستان لوٹنے والے بہت سے ملازمین اب تک اپنے بقایا جات کی ادائیگی کے منتظر ہیں۔ اس بار تمام متاثرین نے مل کر کراچی اور اسلام آباد میں احتجاج کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو 5 مارچ کو کراچی پریس کلب کے سامنے اور اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے کیماڑی میں رہائش پذیر محمد شاہد سعودی عرب سے لوٹنے والے ملازمین میں سے ایک ہیں۔
کیماڑی سے سعودی عرب گیا تھا سعودی اوجر کمپنی میں سن 2014-15 مارچ کو، تو ماشاء اللہ اچھا خاصا کام چل رہا تھا ہماری کمپنی کا۔ اس کے بعد اینڈ میں 2015 میں دسمبر کے مہینے میں ہمیں لاسٹ سیلری ملی تھی، اس کے بعد ہمیں کوئی سیلری نہیں ملی۔ 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ بھائی آپ لوگ کیس جیت چکے ہیں تو 2 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو پیمنٹ آپ کی سب مل جائے گی، تو ہمیں یہ مطمئن کر کے ہمارے کیمپ ریاض میں بھیج دیا تھا۔ تو ہم ریاض چلے گئے تھے، قدسیہ کیمپ نام ہے ہمارے کیمپ کا، تو ہم چلے گئے تھے وہاں پہ اپنے اپنے روم میں۔ پھر راتوں رات ان کی گاڑیاں آئی تھیں شرطوں کی، یعنی کہ پولیس والوں کی، تو ہمیں راتوں رات وہاں سے 26 اکتوبر کو 2016 میں ہمیں ڈپورٹ کر دیا تھا۔
یہ 2016 کی بات ہے جب یکے بعد دیگر سعودی عرب میں موجود کمپنیوں نے خود کو دیوالیہ قرار دے دیا، جس سے دمام، ریاض، طائف اور جدہ میں کام کرنے والے تقریباً 12,000 پاکستانی متاثر ہوئے۔ ان کام کرنے والوں میں زیادہ تر تعداد الیکٹریشن، رنگ کرنے والوں اور مکہ اور اس کے اطراف میں فرش کی تعزین کرنے والوں کی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پنجاب اور سندھ کے شہر کراچی سے ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے شاہد بتاتے ہیں کہ 2016 کے شروع میں انہیں کام سے یہ کہہ کر فارغ کیا گیا تھا کہ ان کو دوسری جگہ کام دلایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آپ کی ساری انکوائری ہو گئی ہے، تو آپ کے پاس لیٹر بھی ہیں، سب کچھ ہے، کاغذی کارروائی بھی ہے، اوورسیز کے بھی لیٹر ہیں، وہاں کے قانون کے بھی، عدالت کے بھی لیٹر ہیں، تو ہمیں اس بیس پہ وہاں سے بھگا دیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں کوئی پیسہ بھی نہیں دیا اور نہ ہمیں ہمارا بینیفٹ دیا، نہ سیلریز دی 10 مہینے کی۔ ہمارے اقامے کے پیسے ہیں، ہمارے ٹکٹ کے پیسے ہیں، ہمارے میڈیکل انشورنس کے پیسے ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں ملے۔
शाहिद बताते हैं कि वापस आने वालों में से 40% के पास नौकरियां हैं, लेकिन बाकी 60% अब भी काम की तलाश में हैं। शाहिद ने बताया कि पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के लोगों को निकाला गया था, जिनमें तुर्की, मिस्र, लबनान, फिलिपाइन और भारत भी शामिल हैं। इस बारे में हुकूमती अरकान ने पहले भी अपना मौकफ बयान करते हुए सऊदी अरब से लौटने वाले मुलाजमीन को यकीन दहानी कराई थी कि सऊदी हुकाम से बातचीत का अमल जारी रहेगा, जिससे इनके बकायाजात दिलाने में मदद की जाएगी। याद रहे कि हाल ही में पाक फौज ने पाकिस्तानी फौजियों का दस्ता सऊदी अरब भेजने का ऐलान भी किया है। सहर बलोच, BBC न्यूज, कराची।
पाकिस्तान के सूबे सिंध में दूसरी बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में सेनेट के इंतखाबात के टिकट की तकसीम पर शुरू होने वाले इख्तलाफात ने अब इलेक्शन कमीशन का रुख किया है। डॉक्टर फारूक सत्तार के हरीफ ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से मुनक़िद की गई तंजीमी इंतखाबात और बकिया बात गैर आइनी हैं। कराची से हमारे नामा नगार रियाज सुहेल से मैंने इस मौजू पर बात की और जानना चाहा कि इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त दी गई है उसमें मजीद क्या कहा गया।
जो साबिक सेनेटर हैं बैरिस्टर फारूक नसीम से की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि जो ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं इनको कालादम करार दिया जाए। और इस ग्रुप का मौकफ है कि जो पार्टी के आइन के मुताबिक जो पॉलिसी साज फैसला है वो राबता कमेटी कर सकती है। 23 अगस्त के बाद किसी को भी अकेला फैसला करने की जो है वो इजाज़त नहीं है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकेन को जो 27 फरवरी को तलब किया है। यहाँ पर आपके ये बताता चलूँ कि 18 फरवरी को जो डॉक्टर फारूक सत्तार के जो रिहाइश गाह है PIB कॉलोनी, वहाँ पे वर्कर्स इजलास मुनक्किद किया गया था, जहाँ पर वर्कर्स ने जो डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी का कन्वीनर मुंतखब किया था।
तो रियाज सुहेल, डॉक्टर फारूक सत्तार के मुखालिफ जो ग्रुप है उसके एतराजात या खदशात हैं क्या?
डॉक्टर फारूक सत्तार एक तरफ जो लीड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो ग्रुप है ये भी काफ़ी पॉपुलर या ताकतवर ग्रुप नज़र आता है, क्योंकि इसमें जो कराची के मेयर हैं वसीम अख्तर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, फैसल सब्जवारी, कंवर नवीद और नसरीन जलील जैसे जो बड़े नाम हैं वो भी इसमें जो हैं वो शामिल हैं। इस पर जो कंवर नवीद से हमारी जो बात हुई है उन्होंने बताया है कि उनकी जमात का सन 2000 में जो आइन बनाया गया था उसमें कोई 16 साल के बाद 2016 में इसमें तरमीम की गई थी, और वो भी इस सतह की थी कि जो लंदन के हवाले से जो शिकें थी उन्हें खारिज कर दिया गया था। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार को वो बार बार ये कहते रहे कि ये जो आईन है उसके मुताबिक जमात को चलाया जाए, मगर उस पर भी इख्तलाफात रहे। उसके बाद एक जाब्ता अखलाक बनाया गया जिस इजलास की सदारत भी डॉक्टर फारूक सत्तार ने की, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ पर कंवर नवीद ने एक दिलचस्प बात ये बताई कि जो 8 अक्टूबर को पाक सरजमीन पार्टी और MQM में जो मुजाकरात हुए थे जिसमें इलाहाक करने का फैसला किया गया था, तो कंवर नवीद का ये कहना है कि उन्हें उस वक्त मालूम हुआ पार्टी का आइन है उसमें तब्दीली कर दी गई है और अब ये जो तमाम फैसलों करने का अख्तियार सिर्फ कन्वीनर को होगा, वो वीटो करने का भी पावर रखेंगे, जिस पर उन्होंने इख्तलाफात की इब्तिदा हुई। मगर जब कामरान टेसूरी का मामला आया सेनेट के इंतखाबात पर तो ये बिल्कुल एक जो बॉइलिंग पॉट था वो फट गया।
तो रियाज सुहेल, MQM के से जो 3 धड़े बन गए हैं, ऐसे में सेनेट में फायदा किसको होता नजर आता है?
जी, सेनेट के इंतखाबात काफी इस वक्त दिलचस्प नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सेनेट की एक इलेक्शन पर इतनी जो MQM की इंतशार फैला है, तो आने वाले इंतखाबात में जब इतने निशस्तों की तकसीम होगी तो वो एक बड़ा बहरान शक्ल अख्तियार कर सकता है।
कराची से ये थे हमारे नामा निगार रियाज सुहेल। आइए अब दुनिया के सबसे कदीम दुखानी इंजन या स्टीम इंजन की बात करें। फेरी क्वीन नामी इंजन 1855 में इंग्लैंड के शहर लीड्स में बनाया गया था और अब इसे इंडिया में स्टीम इंजन्स के दिलकश दौर की याद ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुहेल हलीम की रिपोर्ट सुनिए जो एक सौती झलक से शुरू होती है।
फेरी क्वीन का ये सफर आपको एक गुजरे हुए दौर में ले जाता है, जिसकी झलक अब बस फिल्मों में ही नजर आती है। वो मुनफरिद सीटी और छुक छुक की आवाज, वो कोयले की दहकती हुई भट्टी से निकलने वाला घना काला धुआं और कोहरे का सा एहसास पैदा करती हुई भाप, ये एक नजारा है जो बस देखते ही बनता है। انڈیا میں پہلی ٹرین 1851 میں چلی، پہلی پیسنجر ٹرین 1853 میں، اور فیری کوئین کا جنم اس کے صرف 2 سال بعد ہوا۔ اب فیری کوئین سیاحوں کو دلی سے ہریانہ کے شہر ریواڑی تک کا سفر کراتی ہے، جہاں انڈین ریلویز نے ایک سٹیم لوکو شیڈ بنایا ہے۔ رویندر کمار اس ٹرین کے ڈرائیور ہیں۔
اس میں ڈرائیور کی اصلی ٹیکنک کا پتہ لگتا ہے۔ اس میں ہمیں سٹیم، پانی اور کول، ان چیزوں کو بیلنس بنا کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اس میں اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی ڈرائیونگ محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھا سٹیم لوکوموٹیو ہے، اور جیسے پانی میں جہاز تیرتا ہے اس طرح کا انوبھو ہوتا ہے جب یہ سٹیم لوکوموٹیو چلتا ہے۔
لمبا عرصہ عجائب گھروں اور کلکتہ کے ریلوے پلیٹ فارم پر گزرا، لیکن اس کے حسن کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ ادے سنگھ دلی کے ریل میوزیم سے وابستہ ہیں۔
یہ اتنا سب سے اولڈسٹ اسٹیم لوکوموٹیو ہے جس کو 1909 میں ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ ایکچوئل میں یہ جو انجن تھا یہ 1855 میں سب سے پہلے کلکتہ میں آیا تھا، ایسٹ انڈین ریلوے تھی EIR، تو اس کے اندر اس کو لایا گیا تھا لیڈس انگلینڈ سے۔ اتنا پرانا انجن ہونے کے بعد بھی 1855 سے لے کر کے آج بھی اسی میگزیمم اسپیڈ، اس کی 40 km/h ہے، اس اسپیڈ سے چل رہا ہے۔
پلوی سنگھ بھی میرے ساتھ اس ٹرین پر سوار تھی۔
پہلی بار دیکھا ہے میں نے کوئلہ جلتا ہوا اور آگے اس کا دھواں نکلتا ہوا، میں اسی کی ریکارڈنگ بھی لے رہی تھی، اور پھر وہ آواز جو آتی ہے جو شو کر کے، وہ ہم گھروں میں سنتے ہیں صبح، یا مطلب پیچھے کہتے ہیں نا کہ ریلوے لائن ہے، پٹری سے ریل جا رہی ہے، تو ہم گھروں میں سنتے ہیں، لیکن آج پہلی بار میں نے لائیو دیکھا ہے اس کو۔ جب میں نے اپنی ممی کو بتایا کہ میں ایسے جا رہی ہوں، تو پہلے انہوں نے تو یہ بولا کہ ارے اتنا مہنگا ہے، ہمارے زمانے میں تو ہم 5-5-10-10 روپے میں جاتے تھے، تم تو اتنے پیسے خرچ کر کے دیکھنے جا رہے ہو کوئلے جلتے ہوئے، ہمارے تو منہ پہ کوئلہ لگ جاتا تھا۔ تو اس کے بعد بولا کہ ہاں تم چھک چھک پہ جاؤ، ہم لوگ جاتے تھے چھک چھک پہ، تو وہی آج صبح چھک چھک پہ جاؤ، تو ممی بول رہی تھی کھانا پیک کر دوں، ہم لوگ تو لے کے جاتے تھے سفر پہ جا رہے ہیں جی، اب ٹرین میں جا رہے ہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کوئی چھک چھک کھانا، ٹرین میں جانا، پیک کھانا لے کے آنا، پانی لے کے آنا، پانی کی بوتل، مطلب جسٹ ٹو یو نو بی پریپئرڈ، اوور پریپئرڈ ایکچولی۔
قریب ہی بیٹھی نیہا کہتی ہیں کہ اس انجن نے آزادی کی پہلی لڑائی بھی دیکھی اور ملک کا بٹوارا بھی۔
بالکل اس میں بیٹھ کر کے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ہم، مطلب 2018 میں ابھی نہیں ہیں، اور بیک مطلب 20-25-30 سال پیچھے آ چکے ہیں ہم لوگ۔ کافی اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں کر کے، کیونکہ جو چیز اب تک آپ نے ٹی وی پہ دیکھی اور جس کے بارے میں صرف سنا ہے، اس کو آپ لائیو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا الگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ اور میں یہی مطلب وش کرتی ہوں کہ اور لوگ آئیں اور اس چیز کا آنند لیں، کیونکہ یہ بہت مہتوپورن چیز ہے جس کو ابھی تک ہیریٹیج کی طرح سنبھال کے رکھا ہوا، اور ہسٹوریکل چیزوں پہ وہ بھی ورکنگ کنڈیشن میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔
ہریانہ کا ریواڑی شہر، یہاں دوسرے پرانے سٹیم انجنوں کو دوبارہ پٹری پر لانے کی تیاری ہے۔ یہ ملک میں پہلی کمرشل ٹرین کھینچنے والے صاحب سلطان اور سندھ کی وراثت کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں۔ انڈیا میں آخری سٹیم انجن 1972 میں بنا تھا، اور اب ان کے پرزے نہیں ملتے۔ جسونت سنگھ ایک ایسے انجن کی مرمت میں مصروف ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔
دیکھو جی، یہ ہارڈ کام تو ہے ہی یہ، اور یہ ہاتھوں سے ہم چپ کرتے ہیں ایسے ہی جی۔ یہ پرانے زمانے کے انجن ہیں، آج کی جو نئی جو جنریشن ہے ان کو دکھانے کے لیے ان کی نالج میں رہے کہ یہ ہمارے یہ انجن چلتے تھے پہلے ہمارے دیش میں۔
اس شیڈ میں کئی انجن اپنے نئے سفر کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آپ کو مستقبل کی نہیں ماضی کی سیر کرائیں گے۔ ان کی رفتار بھی الگ ہے اور منزل بھی۔ سہیل حلیم، BBC ریواڑی۔
کیسا لگا یہ انجن، اور کبھی تصور کیا کہ دخانی انجن یا سٹیم انجن سے آج بھی چلتا پھرتا انجن ہو اور اس سے سفر کیا جا سکتا ہے؟ کافی مشکل ہوگا۔ بھارت میں تو ہیں دخانی انجن اور اس کے میوزیم، پتہ نہیں پڑوس کے ممالک میں اس قسم کے انجن ہیں اور عجائب گھر ہیں یا نہیں ہیں۔ صاحب، یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے جاوید سومرو، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے اسٹیوٹ ولی۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی۔
شام میں باغیوں کے زیر انتظام علاقے مشرقی غوطہ میں سرکاری افواج کی بمباری سے 200 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں پاکستان نومولود بچوں کی اموات کے لحاظ سے سب سے خطرناک ملک ہے۔ ایران میں پولیس کا کہنا ہے کہ تہران میں صوفی فرقے سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے متعلق وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام جلد پاکستانی مزدوروں کی واپسی کے معاملے پر سعودی حکام سے بات کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حکام نے کہا ہے کہ میانمار حکومت نے 5,000 سے زیادہ روہنگیا افراد کو سرحدی علاقوں سے ملک میں واپس لینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔